ذالکا، یہ سب کچھ، بأن اللہ، اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ، لم یک مغیرا نعمتن، نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو، انعامہا علی قوم، جو اس نے کسی قوم پر انعام کی ہو، اللہ کسی قوم پر انعام شدہ نعمت کو نہیں تبدیل کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنے طریقے کو نہ بدل دے. ما سے یہاں مراد کیا ہے؟ نمبر ایک، کسی قوم کی خوشحالی. ما بانفسہم یعنی اللہ تعالی کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ ان کے نفسوں میں بگاڑ نہ آ جائے. اور دوسرا معنی ما کا کیا ہے؟ ما بانفسہم، جس سے مراد نیت کا فطور ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ اللہ کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ ان کے لوگوں کی نیتوں میں فطور نہ آ جائے. جب نیت میں بگاڑ آتا ہے تو نعمت چھن جاتی. یعنی اس کے دو معنی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دی ہوئی خوشحالی کو نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ خود کو نااہل ثابت نہ کریں. جب ایک قوم خود کو نااہل ثابت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کی نعمتیں چھین لیتے. دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے مصیبتیں دور نہیں کرتے جب تک کہ لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلتے. جیسا کہ ایک اور آیت میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. واضح آپ بات؟ یعنی کسی قوم کی اچھی یا بری حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک کہ وہ خود کو نہیں بدل دیتے، اچھا یا برا. اگر اچھے ہیں اور برائی کی طرف بدل جاتے ہیں تو نعمتیں چلی جاتی، اور اگر خراب ہیں اور برائیاں چھوڑ کے بھلائی کی طرف آ جاتے ہیں جیسے قوم یونس، تو کیا ہوتا ہے؟ ان سے عذاب ٹل جاتا ہے اور ان کو دنیا میں پنپنے کا موقع مل جاتا ہے. اشارہ کس کی طرف؟ یعنی یہاں اب کیا ہوا؟ یہاں جنگ بدر پہ تبصرہ کیا جا رہا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں اس آیت کو سمجھیں کہ دیکھو جن لوگوں نے اللہ کے دین کی مخالفت کی ان کا انجام کیا ہوا. کیونکہ جنگ بدر کا دن یوم الفرقان تھا، فرق ہو گیا تھا اس دن کون حق پہ کون باطل پہ. اس دن پتہ چل گیا تھا لوگوں کو کہ کون آئندہ کامیاب ہونے والا ہے اور کون نقصان اٹھانے والا ہے. ایک مشہور اورینٹلسٹ اس نے لکھا ہے کہ یہ وہ دن تھا جس دن اس بات کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ آئندہ اسلام ایک بڑی قوت بننے والا ہے. یعنی یہ دن کو معمولی دن نہیں تھا، گویا ایک طرح سے اخلاقی ڈکلائن ہو گیا تھا کفار کا، آثار نظر آنے لگ گئے تھے کہ اب ان کے ہاتھوں سے اقتدار، نعمت، فضل سب کچھ گیا، اب آئندہ قوت کوئی اور بنے گا. حالانکہ ابھی تو مسلمان بہت تھوڑے تھے، لیکن ابھی سے یہ فیصلہ کیسے ہو گیا؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نعمت اور وہ مقام اور وہ بڑائی جو قریش مکہ کو حاصل تھی مکہ میں، اور وہ خوشحالی اور وہ فضل اور وہ دنیا بھر سے آنے والے ان پر انعامات، کیونکہ ان کو بہت سینٹرل پوزیشن حاصل تھی، سارے تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے تھے، تجارت بھی خوب تھی ان کی، اور پورا عرب جو تھا وہ حج کے لیے یہاں آتا، اور ان کو خوب نذرانے ملتے، اور ان کو ایک سیادت اور ریاست حاصل تھی، ان کا بڑا نام اور شہرت تھی، ان کی بڑی سہ تھی. لیکن جنگ بدر میں آ کے ذلیل ہو گئے. کس وجہ سے؟ کہ اسلام کی مخالفت کی. گویا نعمت چھینی جا رہی ہے، یا نعمت کے چھننے کے آثار ہو گئے. ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ یہ نعمتوں کے اہل نہیں رہے. تھوڑا سا اگر ہم ان کی حالت کو دیکھیں تو پیچھے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے خانہ کعبہ کی تولیت پہ بات کرتے ہیں، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ. پھر آگے سورۃ توبہ میں بھی آپ پڑھیں گے کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے, اللہ کے گھر کے نگہبان تھے, ان کو سرداری کا ایک مقام حاصل تھا, اور یہ مقام ان کو کب سے ملا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں آنے کے بعد سے نسل در نسل یہ دین کی قیادت بھی کرتے تھے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بگاڑ آ گیا. قصی بن کلاب کے زمانے میں ان لوگوں میں بت پرستی کا رواج ہوا. ان سے پہلے کعب بن لوئی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دینی قائد تھے, جمعہ کے روز سب لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ ہماری اولاد میں خاتم الانبیاء پیدا ہوں گے اور ان کا اتباع سب پہ لازم ہوگا, جو ایمان نہ لائے گا اس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب شعراء کے شعروں میں, دور جاہلیت کے شعروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے بارے میں باتیں ملتی ہیں. قصی بن کلاب کے زمانے سے تمام حجاج کے لیے کھانے اور پانی کا یہ لوگ انتظام کرتے تھے. ہاشم جو تھے ان کا نام ہاشم کیوں پڑا تھا؟ کہ وہ روٹی توڑ کر سب کے لیے کھانے کا انتظام کرتے, ستو پلاتے اور بہت خدمت کرتے تھے, یعنی یہ خادم حرم تھے, دینی قائد تھے, دنیاوی اعتبار سے ان کو بڑی عزت تھی, لیکن جب انہوں نے اللہ کے دین کی مخالفت کی تو ان کی ساری عزت ختم ہو کر رہ گئی. پھر آگے آپ دیکھیے دوبارہ, کدا بھی آل فرعون, آل فرعون کی مثال کی طرح ان کی مثال. کیا ہوا تھا آل فرعون کو؟ آل فرعون کو بھی تو بہت زبردست سولائزیشن ملی تھی اور دنیاوی ترقی کی تھی انہوں نے بہت زیادہ, ہر طرح کے فنون لطیفہ میں دنیاوی اعتبار سے بہت بڑی قوم تھے. اس لیے دوبارہ آل فرعون سے تشبیہ دی جا رہی. ان کا حال بھی آل فرعون کی طرح ہوا. والذین من قبلہم, اور ان سے پہلے بھی کچھ لوگ گزرے تھے, قومیں گزری تھی جو بڑی ترقی یافتہ تھی. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد, وفرعون جل وعلا, اور ثمود جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے, اور فرعون جو میخوں والا تھا. کذبوا بآیات ربہم, ان سب کے درمیان ایک ہی کامن بیماری تھی, کیا اپنے رب کی آیات کو انہوں نے جھٹلایا تھا. تو انجام کیا ہوا؟ فأہلکناہم, ان سب کو ہم نے ہلاک کیا. بذنوبہم, ان کے گناہوں کی وجہ سے. وأغرقنا آل فرعون, اور آل فرعون کو تو ہم نے غرق کر ڈالا, ڈبو دیا. وکلن کانوا ظالمین, وہ سب کے سب ظالم لوگ تھے. اس سے ایک بڑا اہم قانون پتہ چلتا ہے جس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے, کہ اگر کوئی قوم اللہ کے انعام کو پانا چاہتی, اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر برقرار رکھنا چاہتی, تو اس کو اپنے افراد کی اصلاح پر توجہ دینی ہوگی. اگر کوئی قوم دیکھے کہ اس سے اجتماعی نعمتیں چھن گئی ہیں, تو نعمتوں کے پیچھے دوڑنے کی بجائے افراد کے پیچھے دوڑیں. کیونکہ نعمتیں کیوں چھنی ان سے؟ افراد کے بگاڑ سے, انسانوں کے بگاڑ سے نعمتیں چھنتی. تو نعمتیں واپس کیسے آئیں گی؟ انسانوں کی اصلاح سے. جب انسان توبہ کریں گے, جب وہ استغفار کریں گے, جب وہ اپنا آپ بدلیں گے. کل کانوا ظالمین, سب ظالم تھے, اس لیے اللہ نے نعمتیں بدل دی. ذلک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم, اللہ نعمت چھینتا نہیں جب تک کوئی ڈیزرو کرتا ہے, اور جب کوئی ثابت کر دے اپنے بگاڑ سے کہ ہم اس کے اہل نہیں, پھر وہ نعمت ان کو باقی نہیں رہتی. ان عربوں کی سرداری چھن گئی باوجود ساری نعمتوں کے, کیونکہ ان کے اندر بگاڑ آ گیا. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون, بے شک جانوروں میں بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ کافر لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. شرط دواب, دواب جو ہے دابا کی جمع ہے. دابا کس کو کہتے ہیں؟ زمین پر رینگنے والی مخلوق کو. پھر اس سے جانوروں کے لیے لفظ استعمال ہونے لگا, یعنی ہر جاندار کے لیے لفظ دابا استعمال ہوتا ہے, یعنی گویا اس میں انسان بھی شامل ہے. لیکن پھر عرف عام میں دابا سے مراد چار پاؤں پہ چلنے والے رہ گئے, چوپائے جن کو کہتے ہیں, اور یہ لفظ جانوروں کے لیے مخصوص ہو گیا. جانداروں کی بجائے کس کے لیے ہو گیا؟ جانوروں کے لیے. لغوی معنی کے اعتبار سے انسان اور چوپائے سب کے لیے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو حق پیش کیا جائے وہ جان بھی لے پھر اس کو نہ مانے, تو ایسے لوگ تو جانوروں سے بھی بدترین ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جانور تو اپنے رب کو مانتے ہیں نا, چاہے وہ جانور ہیں, اتنی عقل نہیں بھی ان کی, لیکن وہ شرک نہیں کرتے, وہ اصلی رب کو ہی رب مانتے ہیں. لیکن انسان عقل رکھنے کے باوجود جب اپنے رب کو نہیں پہچانتا تو وہ کیا قرار پاتا ہے؟ شر الدواب, جانوروں میں بھی بدترین جانور, یعنی جانوروں سے بھی گر جاتا ہے پھر وہ مرتبے میں. اور خاص طور پر الذین عاہدت منہم, ان میں سے وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا. اشارہ ہے یہود کی طرف جو مدینہ میں بستے تھے. کون سا عہد کیا تھا آپ نے ان سے؟ میثاق مدینہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے یہودیوں اور دوسرے مشرق قبائل سے معاہدات کی داغ بیل ڈالی, کیونکہ اب مدینہ ایک ریاست بن چکا تھا. تو امیر ریاست کی حیثیت سے آپ نے دیگر قبائل سے کچھ معاہدے کیے, اور ان میں خاص طور پر مدینہ کے اندر رہنے والے یہود سے. یہ معاہدے میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہوئے. یہود سے آپ نے جو معاہدہ کیا جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے عہدہم, اس کی اہم دفعات یہ تھی. نمبر ایک, مسلمان اور یہود آپس میں امن و آشتی سے رہیں گے, کوئی بھی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرے گا, ان کے تعلقات خیرخواہی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے. نمبر دو, اگر مدینہ پر کوئی بیرونی حملہ ہوا تو مسلمان اور یہود دونوں مل کر اس کا دفاع کریں گے اور اخراجات میں بھی باہم شریک ہوں گے. تیسری بات, یہود اپنے جھگڑوں کا فیصلہ اپنی شریعت کے مطابق خود ہی کریں گے. ہاں, اگر وہ چاہیں تو اپنے مقدمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے لا سکتے ہیں. اس صورت میں آپ کا کیا ہوا فیصلہ ان پر نافذ العمل ہوگا. نمبر چار, قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہ دی جائے گی. نمبر پانچ, کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا, یعنی اگر حلیف نے کوئی کام غلط کیا تو اس کی وجہ سے اسے نہیں پکڑا جائے گا. نمبر چھ, اس معاہدے کے سارے شرکا پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور قسط و خون حرام ہوگا. نمبر سات, اس معاہدے کے فریقوں میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. کتنا بہترین معاہدہ تھا یہ, اگر اس پر صحیح طور پر عمل ہوتا تو سب امن و آشتی کی فضا میں رہتے. لیکن یہود نے یہ معاہدہ کیا, وعدہ کیا, اور اس کے بعد کیا کرنے لگ گئے؟ الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عهدهم فی کل مرۃ, تم نے ان سے معاہدہ کیا تھا لیکن وہ ہر موقع پر اس کو توڑ دیتے ہیں. اور ان کی بدعہدی کی بہت سی مثالیں آپ کو تاریخ میں ملیں گی. وہم لا یتقون, اور وہ ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے, حالانکہ یہ کتاب کے ماننے والے تھے, اہل کتاب تھے, اللہ کو مانتے تھے, آخرت کو مانتے تھے, لیکن عمل میں ان کے اس حد تک بگاڑ آ چکا تھا کہ یہ کسی بھی عہد معاہدے کا پاس نہیں رکھتے تھے. یعنی انہوں نے عہد کیا کیا تھا کہ اگر مدینہ کے باہر سے کوئی طاقت مدینہ پر حملہ آور ہوگی تو ہم کس کا ساتھ دیں گے؟ مسلمانوں کا. لیکن پریکٹیکلی انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ دشمنوں کا ساتھ دیتے تھے. لہذا کیا کہا جا رہا ہے؟ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ, اگر تم ان کو پاؤ جنگ میں, یعنی تمہارا ساتھ دینے کی وجہ دشمنوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنے آ گئے تمہارے ساتھ اپنا معاہدہ توڑ کے, تو پھر تم بھی کیا کرنا ان کے ساتھ؟ فَشَرِّدْ بِهِمْ, پس مار بھگانا ان کے ذریعے. بِهِمْ کا یہاں مطلب کیا ہے؟ بسبب. اور شرد کا مطلب ہوتا ہے شرد یشرد تشرید, ایسی سزا جسے دیکھ کے دوسرے بھاگ جائیں, لوگوں کو پریشان اور متفرد کرنا. یعنی ان کو پھر ایسی مار دینا کہ ان کے ساتھی جو پیچھے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں وہ گھبرا اٹھے اور آئندہ ایسی حرکت کا سوچیں بھی نہیں. فشرد بہم من خلفہم, ایسی مار دے ان کو جس سے ان کے پیچھے ان کی حمایتیوں اور ساتھیوں میں بھگدڑ مچ جائے کہ ڈر کے مارے وہ اس طرف کا رخ نہ کریں. لعلہم یذکرون, شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ, اور اگر تم ڈرو کسی قوم سے, خیانتم خیانت سے, اگر تم کسی قوم کی خیانت کے بارے میں ڈرو کہ وہ معاہدہ کر کے خیانت کر رہی ہے, تم بزی گئی ہی ملا سبا, تو پھینک دو ڈال دو ان کی طرف برابری کی حالت میں. یعنی اگر معاہد قوم سے نقض عہد کا خطرہ ہو تو تم معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینکو. ان اللہ لا یحب الخائنین, بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتے. یعنی نقض عہد یا عہد کا توڑنا مسلمانوں کی طرف سے بھی خیانت شمار ہوگا. یہ نہیں کہ اگر دشمن نقض عہد کرے تو وہ خیانت ہے, اگر مسلمان بھی کریں گے تو خیانت ہوگا. اس لیے علل اعلان معاہدہ توڑو. علا سوا کا مطلب کیا ہے؟ کہ برابری کی حالت میں برابر مطلع کیا جائے کہ آئندہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں, تاکہ دونوں فریق اپنے اپنے طور پر اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہوں اور کوئی بھی فریق لاعلمی میں مارا نہ جائے. یعنی باقاعدہ مطلع کیا جائے کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ ختم ہو گیا. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا. جب معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو حضرت معاویہ نے روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دی. مقصد یہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پر حملہ کر دیا جائے. تو ایک صحابی جن کا نام حضرت عمر بن عبسہ تھا, ان کے علم میں حضرت معاویہ کی یہ بات آئی کہ وہ تیاری کر رہے ہیں. انہوں نے اس کو غدر سے یعنی خیانت سے تعبیر کیا, دھوکے سے تعبیر کیا, اور ایک حدیث بیان کی جس کی روح سے اسے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا. اس پر حضرت معاویہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لی. کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے اور بلند آواز سے کہہ رہے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر, وفا اللہ غدر وفا اللہ غدر, اللہ اکبر, یعنی اللہ سب سے بڑا ہے, وعدہ وفا کرو, دھوکا مت دو. حالانکہ یہ دشمنوں کے ساتھ معاملہ تھا. یعنی اسلام کے معیار دوہرے نہیں, ڈبل سٹینڈرڈ نہیں, دشمنوں کے ساتھ بھی معاہدے پورے کرنے ہوں گے. اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی کہ من کان بینہ وبین قوم عہد, کہ جس کا کسی قوم سے کوئی معاہدہ ہو تو کوئی گرا نہ کھولی جائے اور نہ باندھی جائے یہاں تک کہ معاہدے کی مدت پوری ہو جائے یا برابری کے ساتھ عہد اس کی طرف پھینک دیا جائے. یعنی دشمنوں کو بتا دیا جائے کہ ہم معاہدہ ختم کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, لا تخن من خانک, تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو جو تمہارے ساتھ خیانت کرتا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ترقی یافتہ قومیں معاہدے کرنے کے بعد خاموشی سے معاہدے توڑ کر دوسری قوموں کو دھوکہ دے دیتی ہیں. لیکن اسلام نے, جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ جہاد کے, جنگ کے اصول ہیں, ضابطے ہیں, قاعدے ہیں, آداب ہیں, اور ان کو پورا کرنا بھی عین اسلام ہے. اسلام کسی بھی آنکھیں بند کر کے اندھا دھن ایسے کاموں کی اجازت نہیں دیتا کہ جس سے مسلمانوں کا اخلاق اور ان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ متاثر ہو. ایک دو چیزیں مزید سوال میں آئی ہیں, میں اگر ان کو واضح کر دوں. ایک تو کسی نے کہا کہ لا تکون فتنہ, تم تو سمجھ میں آگے مگر یکون الدین کلہ للہ, یہ پوری طرح کلیئر نہیں ہوگا. اس کو میں نے ایک آیت میں واضح کیا تھا, لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا. بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کیوں مبعوث کیا گیا تھا, مکہ کی تاریخ کیا بتاتی ہے. مکہ جس میں اللہ کا گھر ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گھر بار وطن چھوڑ کر یہاں آ کر ایک گھر تعمیر کرنے کے لیے بلایا گیا, ایک گھر تعمیر کرنے کے لیے بھیجا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے تعمیر کرنے کے بعد کیا حکم دیا تھا, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, سب لوگوں کو یہاں اکٹھا کرو حج کے لیے اللہ کے نام پر. گویا یہ جگہ اللہ نے چنی تھی اپنے گھر کے لیے, اپنے نام کے لیے, اپنے دین کے لیے, انسانیت کی ہدایت کے لیے اس کو ایک مرکز بنایا تھا. ایک عرصہ دراز تک یہ سلسلہ چلتا رہا, بالآخر عربوں میں قصی بن کلاب کے زمانے میں جب شرک آیا تو پھر آئندہ نسلیں شرک میں مبتلا ہو گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بھیجا گیا تاکہ آپ کیا کریں, شرک کا خاتمہ کر دیں اور دین کو مکمل کر دیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کام کو مکمل کروایا, اور مکہ میں جب حالات سازگار نہ تھے آپ مدینہ تشریف لے گئے, اور مدینہ میں جب مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو جنگ کا حکم ہوا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہوا کہ یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. اور فتنے سے مراد کفر اور شرک بھی ہے, یعنی شرک کلچر کا خاتمہ نہ ہو جائے. بنیادی طور پر اسلام سے پہلے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے, بہت سی حکومتیں شرک کی بنیاد پر قائم ہوتی تھی. گویا حکومت اور شرک باہم متحد چیزیں تھیں, جس کی وجہ سے جو لوگ شرک نہیں کرنا چاہتے تھے ان پر پرسیکیوشن ہوتی تھی, ان پر مصیبتیں آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر دنیا سے شرک کا اس طرح خاتمہ کیا کہ اب شرک ایک نظریہ تو ہے لیکن کوئی بھی ایک حکومتی طاقت نہیں. اب دنیا میں کہیں بھی شرک کے لیے لوگوں کو پرسیکیوٹ نہیں کیا جاتا. تو یہ کام تھا آپ کا, وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک باقی نہ رہے, ویکون الدین کلہ للہ, اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. خصوصی طور پر مکہ میں یا جزیرۃ العرب میں دو دین اکٹھے نہیں ہو سکتے, دین اسلام کا مکمل طور پر بول بالا ہو جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ 1400 سال سے وہاں پر دین اسلام ہی ہے, جو کہ اسی آیت کی روح سے ایک طرح سے اللہ کا وعدہ پورا ہوا آپ کے ہاتھوں. اور جہاں تک پوری دنیا میں ویکون الدین کلہ للہ کا معاملہ ہے تو وہ کب ہوگا, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو سب کا سجدہ ایک اللہ کے لیے ہو جائے گا. لیکن اس وقت تک بہرحال اپنے اپنے موقع کی مناسبت سے جہاد اور قتال کی مختلف صورتیں دنیا میں ہوتی رہیں گی. آگے سمجھ, کسی لکھا کہ انزلنا سے مراد فرشتے اور بارش نشانیاں کیا گیا تو اس میں کیا اونٹ بھی شامل ہو سکتی ہے؟ جی ہاں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام کے طور پر اتری تھی, اور جو ایک سبب بنی تھی کہ اگر انسان تھکا ہوا تو کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. تو یوں لگتا ہے کہ اگر آپ ساری نعمتوں کو گنے اس دن جو مسلمانوں کو ملی, تو قدم قدم پہ اللہ کی مدد نظر آتی ہے نا. کس کس طرح اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کی اور مدد کی. لیکن کیا یہ مدد صرف ان مسلمانوں تک کے لیے خاص ہے یا کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے؟ کیا کسی اور کی بھی ہو سکتی؟ آپ کی ہو سکتی ہے, لیکن کب؟ جب اپنی حالت بدلیں گے ہم. اور دشمن سے مقابلے کے جو اصول ہیں وہ صرف میدانی جنگوں کے لیے نہیں, نظریاتی جنگوں کے لیے بھی ہوں گے. یعنی ایک تو جنگ ہے نا جو آپ میدان میں لڑتے ہیں, اور ایک جنگ کون سی ہوتی ہے؟ جو آپ نظریے کی جنگ لڑتے ہیں. وہاں بھی ثابت کرنی بہت ضروری ہے. مثلا ہم ہیں تو مسلمان, لیکن ہم اگر دوسرے اقوام کے نظریات سے متاثر ہوں اور پھر اسلام کی خدمت کریں تو پھر ایسے مسلمانوں کے لیے تو ضروری فرشتے اتریں گے. تو فرشتے کس کے لیے اترتے ہیں؟ جن کی نیتیں بھی درست ہوں, جو اللہ اور اس کے دین کے علاوہ دوسروں سے مروب نہ ہوں. اس وقت مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہم غیروں کے نظریات سے متاثر ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.